گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ سلسلے میں شامل رہیں, انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتداء درود پاک کی فضیلت کتاب فیضان رمضان سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل آپ کی ویڈیو کالز, آڈیو کالز, ایسے میں شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. آئیے سلسلے کو کال سے ہم آگے بڑھاتے ہیں.
سنت یہ سوال ہے کہ جو گائے رکھی جاتی ہیں جن کا دودھ نکال کے بیچا جاتا ہے, ان کو علاقے تجارت میں شمار کیا جائے گا یا مال تجارت میں شمار کیا جائے گا؟
جی کیا فرماتے ہیں جانور کے حوالے سے زکات کا؟
اس طرح کی جو گائے یا بھینسیں رکھی جاتی ہیں کہ جن جو عام طور پہ باڑے والے رکھتے ہیں جس میں دودھ حاصل کرتے ہیں, دودھ بیچتے ہیں, تو ان کی یہ گائے یا بھینسیں یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوتی. تو مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو بیچنے کی نیت سے انسان خریدتا ہے. تو چونکہ گائے یا بھینسوں کو اس وجہ سے نہیں خریدا جاتا کہ ان کا کاروبار کیا جائے گا اور ان بھینسوں کو آگے فروخت کر کے نفع حاصل کیا جائے گا, تو یہ اپنے باڑے میں دودھ حاصل کرنے کے لیے ان کو خریدتے ہیں. تو یہ جو گائے یا بھینسیں ہیں یہ مال تجارت نہیں ہوتی, تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. البتہ دیگر حوالے سے جو یہ دودھ بیچتے ہیں, دودھ سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں, تو ان پیسوں کی اگر سیونگ ان کے پاس اتنی ہوتی ہے جو نصاب کے برابر ہو یا نصاب سے زائد ہو, تو حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہونے کی صورت میں اس دودھ سے حاصل ہونے والی کمائی کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے.
روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال,
انہیلر ایک پمپ ہے جس کو سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے, سانس کم آ رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنی سانس کی بحالی کے لیے ایک پمپ منہ میں لگاتا ہے اور پمپ کے ذریعے کیمیکل کے اجزاء وہ اس کے حلق میں اترتے ہیں اور حلق سے پھر وہ نیچے اترتے ہیں, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ ایک انہیلر کریم ٹیوب ٹائپ کی آتی ہے, جو وہ کام جو پمپ کے ذریعے ہوتا ہے وہ کریم کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو ناک پہ تھوڑا سا وہ ٹیوب ہلکی سی لگا لی جاتی ہے, وکس, انہیلر وکس. تو اگر کوئی انہیلر وکس ناک پہ یا پیشانی پہ لگا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اسمیل ہے اس کی وہ ناک کے ذریعے پھیپھڑوں وغیرہ تک پہنچ کر سانس کی بحالی کا سبب بنتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہ یہاں اسمیل جا رہی ہے, خوشبو یا بو اس کی, وہ ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے. کوئی کیمیکل کے اجزاء اس طرح کا کوئی لکوڈ نہیں جا رہا ہوتا, جبکہ جو انہیلر پمپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے لکوڈ کے باریک باریک جو اجزاء ہیں وہ حلق میں اترتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹے گا. انہیلر وکس سونگنے سے یہ بسا اوقات ناک بند ہوتی ہے نزلہ زکام کے باعث, تو اس صورت میں ایک چھوٹی سی ایک پائپ ٹائپ کا ہوتا ہے جو ناک پہ لگاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں, تو اس سے بھی کوئی چیز خارجی اعتبار سے کوئی اجزاء حلق تک نہیں پہنچتے.
جی
صرف وہ ایک اسمیل, ایک خوشبو جو اس کے اندر ٹیوب یا کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی پہنچتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
صحیح. مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے کہ روزے کے وہ احکام, یعنی روزہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی فرض ہیں, تو وہ افعال وہ اعمال کی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ سیکھنا بھی فرض ہے. تو الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہمارا اس حوالے سے بہت رہنمائی کرتا ہے. اب ظاہر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے مختلف عوامل کے حوالے سے, کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں کافی حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ ان ساری باتوں کو شامل کر لیا جائے. جی مزید کالز.
میرے پاس تقریباً 18 لاکھ روپے ہیں, میں 18 لاکھ کا کاروبار کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا تھا, آیا کہ مجھے زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے نہیں ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس میری پراپرٹی ہے, مطلب ایک زمین ہے کاشت والی 1.5 ایکڑ, وہ بھی میں کاشت کرتا ہوں, تو مجھے پر زکوٰۃ کیا کس طرح واجب ہوگی, کیا کرنا ہوگا؟
چلے یہ ایک فگر تو ان کو پتا ہے کہ 18 لاکھ روپے ہیں کاروبار کر رہے ہیں, کیونکہ بعض کو بعض اوقات یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ رقم ہے کتنی.
صحیح.
کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں 18 لاکھ روپے جیسے ان کا یہ ممکن ہے مال تجارت کے طور پہ ہو, کاروبار میں لگا ہوا ہو, تو 18 لاکھ روپے پر ان کی زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے.
اس میں سے اگر یہ دوران سال جو ان کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرض کی رقم 18 لاکھ میں سے مائنس کر سکتے ہیں. جو ضرورت اور حاجت کی جتنا مال ہو اس کو بھی مائنس کیا جا سکتا ہے.
صحیح.
تو حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض وغیرہ کی ادائیگی سے بچ کر جو 18 لاکھ میں سے رقم بچتی ہے اس کے اوپر ان کو 40% 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, اور 1 لاکھ روپے میں 2.5% یعنی 2500 روپے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے.
صحیح.
ان کے سوال کا ایک دوسرا جز بھی تھا کہ ان کی ایک زمین بھی ہے جس میں یہ کاشت کرتے ہیں, تو جو بھی آدمی کاشت کرتا ہے پیداوار جو اس سے حاصل ہوتی ہے.
صحیح.
تو اس پیداوار کا عشر یا نصف عشر لازم ہوتا ہے. عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ, کہ جو اس سے پیداوار حاصل ہوئی ہے تو اس پیداوار کے 10 حصے کرنے کے بعد 1 حصہ راہ خدا میں بطور زکوٰۃ, وہ زمین کی زکوٰۃ کہلاتی ہے یہ. اور نصف عشر کا معنی ہوتا ہے عشر کا آدھا, یعنی 10 کا آدھا 5, تو اس میں یہ ہوتا ہے 5% ادا کرنا ہوتا ہے, اور عشر میں ہوتا ہے 10%, اور نصف عشر میں ہوتا ہے 5%, جس کو 20واں حصہ بھی کہا جاتا ہے. تو اب اس میں عشر کب لازم ہوگا اور نصف عشر کب لازم ہوگا, تو اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ اگر نہر کے ذریعے سے, دریا کے ذریعے سے, یا بارش کے برسات کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے پورا سال یا اکثر سال کا حصہ, یہ نہر دریا اور بارش کا پانی یہ اس سے ان کی پیداوار حاصل ہوتی ہے انہیں, تو ان کو عشر دینا ہوگا, یعنی اپنی کل پیداوار کا 10واں حصہ 10% یہ حصہ نکالنا ہوگا.
ٹھیک.
اور نصف عشر یہ اس وقت ہوتا ہے جیسے ٹیوب ویل کے ذریعے سے.
صحیح.
یا پانی جو ہے وہ موٹر کے ذریعے کھینچ کر اس طرح کنویں سے اگر یہ پانی اپنے کھیت میں پہنچاتے ہیں, ٹیوب ویل کے ذریعے پہنچاتے ہیں, تو اس صورت میں ان پہ نصف عشر لازم ہوگا پیداوار کا.
ٹھیک.
یعنی 20واں حصہ ادا کریں گے, جس کو 5% بھی کہا جاتا ہے.
ٹھیک. پتہ چل کے ناظرین زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آپ سن رہے ہیں کہ جو فصلیں لگائی جاتی ہیں اس پر زکوٰۃ کی صورت کیا بنتی ہے اور دیگر اموال پر کیا بنتی ہے. الحمدللہ اس کا بیان بھی جاری ہے, کچھ ایس ایم ایس شامل سلسلہ کریں گے. 1 لاکھ روپے ہے, 1 تولہ سونا ہے اور 2.5 تولہ چاندی ہے, تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟
دیکھیں یہ سب ملا کے
جی
2 تولہ سونا یا 1 تولہ سونا ہے, اور کچھ پیسے ہیں کچھ جی. چاندی ہے, اور بظاہر دیکھیں تو ان کے سوال میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی رقم نصاب کی مقدار کو اکیلے نہیں پہنچ رہی.
صحیح.
نہ پیسے اتنے ہیں, نہ چاندی اتنی ہے, نہ سونا. 1 لاکھ روپے ہیں. تو 1 لاکھ روپے تو جو یہ نصاب کے نصاب سے اوپر پہنچ جاتے ہیں.
صحیح.
تو اس صورت میں 1 لاکھ روپے چاندی کا ریٹ لگا لیں, سونا جو ان کے پاس موجود ہے اس کا ریٹ لگا لیں. ان سب کا ریٹ لگانے کے بعد پھر اب یہ دیکھیں کہ دوران سال ان پہ کچھ قرضہ تھا یا نہیں. اگر نہیں تھا تو جو ان کا ٹوٹل مالیت بنے گی اس کا یہ 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے.
ٹھیک.
سال پورا ہونے کی صورت میں.
اچھا, اسی طرح ارشاد فرمائے کہ اسلامی بہن ہے, منہ میں جو تھوک آتا ہے تو اس کو یہ نگل لیتی ہیں, تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ اس کو مطلب اگر آپ نگل لیں گی تو اس سے روزے پہ اثر پڑے گا, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ روزہ
دیکھیں
ٹوٹے گا؟
منہ کے اندر لعاب جمع ہو جاتا ہے جس کو تھوک بھی کہا جاتا ہے, تو یہ لکوڈ پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے.
اور اس کو بعض لوگ تھوکتے رہتے ہیں,
تھوکتے رہتے ہیں,
اب وہ منہ خشک ہو جاتا ہے, پھر منہ میں ایک فطری طور پہ قدرتی طور پہ دوبارہ نمی جمع ہو جاتی ہے.
صحیح.
اب پھر وہ اس کو تھوک دیتے ہیں, خشک کر لیتے ہیں, پھر جمع ہو جاتے ہیں, تو یہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں.
صحیح.
تو روزے کے اندر منہ میں جو رطوبت تھوک کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے اس کو نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک.
تو اس کو بار بار تھوکتے رہنا بھی اچھا نہیں ہے.
اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص چوتھی رکعت کے اندر جماعت میں شامل ہوا تو اب وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟
چوتھی رکعت میں جو کوئی شامل ہوتا ہے تو وہ گویا امام کے ساتھ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے
جی،
اور وہ ایک رکعت وہ پڑھی ہے جس میں امام کے اوپر سورہ فاتحہ یا سورت کا پڑھنا واجب نہیں ہوتا، جس کو سمجھنے کے لیے خالی رکعت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ پڑھے گا تو اس کو اپنی پچھلی تین جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت بھی اس کی چھوٹی ہے اور تیسری بھی چھوٹی ہے
جی،
پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے۔
صحیح،
تو اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا۔
صحیح،
کھڑا ہونے کے بعد جو انداز پہلی رکعت ادا کرنے کا ہوتا ہے کہ انسان سبحانک اللہم سے نماز کو شروع کرتا ہے، تو یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھے گا،
صحیح،
اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، پھر رکوع سجود کر کے۔
صحیح،
اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے ایک رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی یہ دو رکعتیں ہو گئی ہیں،
صحیح،
ایک امام کے ساتھ ہے اور ایک اس نے ابھی پڑھ لی ہے، تو دو رکعتیں جب کمپلیٹ ہو جائیں تو اس صورت میں بیٹھنے کا حکم ہے۔
صحیح،
تو یہ بیٹھے گا، قعدہ اولا جس کو کہتے ہیں وہ قعدہ کرے گا، التحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس نے ابھی تک اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے صرف پہلی رکعت ادا کی ہے، اب یہ جب التحیات کے بعد کھڑا ہو جائے گا تو اب سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، اس کے بعد پھر یہ رکوع سجود میں جائے گا، تو اب تعداد کے اعتبار سے اس کی یہ ہو گئی تین رکعتیں، اور تین رکعتوں پہ بیٹھتے نہیں ہیں، تو اس لیے تیسری رکعت کے رکوع سجود کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک رکعت اور پڑھے گا، اور اس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملانا لازم نہیں ہے،
صحیح،
تو یہ ملا بھی لے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ اپنی چوتھی رکعت بھی کمپلیٹ کرے گا، تحیات درود شریف دعا پڑھ کے نماز مکمل کرے گا۔
اچھا، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے وہ پھر قعدہ کرے گا؟
ہاں، اس میں یہ ہے کہ
تلاوت کے لحاظ سے وہ،
ہاں، اس میں اس کو دو چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ایک اپنی تعداد کا،
صحیح،
کہ اس کی تعداد کے حساب سے کتنی رکعتیں ہو گئیں،
صحیح،
تو التحیات پڑھنے کا تعلق ہے تعداد کے لحاظ سے، جہاں دو رکعتوں کا مرحلہ آئے گا وہاں اس کو بیٹھنا ہوگا،
جی،
اور قراءت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس حساب سے اس کو اپنی پہلی اور دوسری وہ کاؤنٹنگ وہ رکھنی ہے کہ پہلی رکعت چھوٹی تھی وہ ادا کی ہے، دوسری رکعت چھوٹی تھی وہ ادا کی ہے، تو قراءت کے حساب سے یہ پہلی دوسری اس ترتیب کو ملحوظ رکھے گا۔
یہ ارشاد فرمائیں کہ چھوٹے بچوں کو جو روزے رکھوائے جاتے ہیں، آٹھ دس سال کے جو بچے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے روزے کا ثواب، اس کو ایصال ثواب اپنے نانا دادا کو کر سکتے ہیں؟
چھوٹے بچے جو نماز پڑھتے ہیں
جی،
تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ حج یا عمرہ، جو بھی ان میں عقل بوجھ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ، اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح طور پہ اس کو جب ادا کر لیتے ہیں تو ان کا وہ عمل وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اس عمل کو یہ ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، تو اس عمل کا ثواب ہوگا، یہ اپنے مرحومین رشتہ داروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں کہ اس دینے کے اندر بچوں کا نقصان نہیں ہے۔
صحیح،
ہاں، بچہ اپنی مملوکہ چیز کسی دوسرے کو گفٹ نہیں کر سکتا، تحفہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ بچہ اپنی مملوکہ چیز مسجد میں بھی نہیں دے گا، اور لینے والے کو اگر پتا ہے کہ یہ بچے کی ذاتی ملک ہے تو وہ لے گا بھی نہیں، اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں دینے میں بظاہر کمی آ رہی ہے، لیکن ایصال ثواب ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اگر ہم کسی کو ثواب پہنچاتے ہیں تو ثواب پہنچانے والے کے پاس سے وہ خرچ نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، اگلے شخص کو اتنا ثواب پہنچ جاتا ہے جتنا آپ کو اس نیک عمل پہ ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بچے اپنے اس نیک عمل کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں۔
جی، مزید کالز دیجیے۔
میرا نام غلام محی الدین اتاری ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر روزہ رکھا ہو تو طبیعت بہت خراب ہوئی ہو تو روزہ اگر توڑ لیا جائے تو گناہ تو نہیں ملے گا؟
روزہ توڑ لیا جائے،
دیکھیں، اس میں روزہ طبیعت خراب ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے تو بس اوقات معمولی سی تکلیف کو بھی طبیعت خراب ہونا کہا جا سکتا ہے،
صحیح،
تو معمولی سی تکلیف یہ روزہ توڑنے کا عذر نہیں بنتی،
ٹھیک،
انتہا درجے کی کوئی ایسی تکلیف ہو جائے کہ اگر وہ تکلیف کے وقت دوا نہ لی جائے فوری طور پہ تو مرض بڑھ رہا ہے، یعنی اگر روزہ باقی رکھا جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر جائے گا، تو اس صورت میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی، لیکن ہر طبیعت کے خراب ہونے کو، معمولی سی طبیعت بگڑنے کو، جس میں آدمی تھوڑا صبر کر کے سنبھل سکتا ہے، بعد میں صحیح بھی ہو جائے گی،
صحیح،
تو معمولی سی جو تکلیف ہیں ان تکالیف کو عذر روزہ توڑنے کا قرار نہیں دے سکتے۔ تو جس کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز موجود ہیں، فون نمبر، اس پہ کال کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے شہر میں مستند مفتی سنی علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی شرعی رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے، تو میل کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی لی جا سکتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی سہولت ہے الحمدللہ۔ تو جس کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت موجود ہو، تو جو شرعی رہنمائی کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں، اور اینی ٹائم جو بھی صورت بنتی ہے شرعی رہنمائی کی، تو صحیح شرعی رہنمائی حاصل ہونے کی صورت میں اس کے مطابق عمل کریں۔
مدی چل کے ناظرین، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو بعض ہمارے ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں کہ جو فقط ڈاکٹرز کے کہنے پر وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جو عاشقان رسول، مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی رہنمائی کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے، فقط ڈاکٹر کے کہنے پر عمل نہ کیا جائے۔ ایک ایس ایم ایس حوالے سے بھی آیا ہے کہ میں بیمار ہوں، اندر زخم ہے، جسم کے اندرونی حصے میں زخم ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کا فرمایا ہے، لیکن ڈر رہی ہیں کہ کوئی گناہ نہ مل جائے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، اب اس کیفیت کو دیکھ لیں کہ اگر روزہ، اگر ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے اور وہ جو دوا ہے اس دوا کے ذریعے وہ صحیح ہو رہی ہیں، اور روزہ رکھنے کے باعث دوا نہیں پہنچے گی، زخم ہے تو وہ زخم بگڑ سکتا ہے،
جی
وہ بگڑ رہا ہے، اگر اس میں برابر پراپر طریقے سے دوا کا استعمال نہ کریں،
صحیح،
تو کچھ صورت یہاں بن سکتی ہے کہ روزہ نہ رکھیں،
صحیح،
تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے۔
جی، اگلی کون؟
میرا نام انوار ہے، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر میرا روزہ ہے تو اگر مجھے ٹیکہ وغیرہ انجیکشن لگتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
اچھا، ایس ایم ایس بھی ہے، ڈرپ وغیرہ کے حوالے سے، تو دونوں کو شامل کر لیں۔
تو ڈرپ یا انجیکشن، یہ ڈرپ تو نسوں میں، رگوں میں ہی لگتی ہے، اور انجیکشن گوشت میں بھی لگتے ہیں اور نسوں میں بھی لگتے ہیں، تو انجیکشن دونوں طرح کے، اور ڈرپ جو رگوں میں لگتی ہے، ان کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
صحیح۔
البتہ بعض لوگ یہ روزہ جب ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، تو بعض لوگ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ کمزوری جو ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے، تو اس روزے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے طاقت کے انجیکشن لگاتے ہیں۔ کوئی مرض نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں، تو یہ عمل مکروہ ہے،
صحیح۔
ورنہ اگر کوئی بیماری ہے اور اس کے باعث انجیکشن یا ڈرپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
جی، اگلی کون؟
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ وضو کے درمیان جب مسا کرتے ہیں تو ہاتھ چومنا کیسا ہے؟
ہاں، یہ ہوتا ہے کہ لوگ چوم کے پھر وہ کرتے ہیں،
لیکن خاص اگر اس موقع پہ اذان ہو رہی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ آپ نے سنا ہے، تو اس موقع پہ ایک موقع اچانک ایسا لمحہ ہے، اس وقت چومنے میں تو حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے وقت انگوٹھے چومے جائیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے، بھائی ایسے ہی چومتے ہیں، اب کوئی ناک منہ آنکھ پہ لگا کے پھر پیشانی تک ہاتھ لے کے جاتا ہے، تو یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، بے معنی اور لا یعنی ایک کام ہے، بے مقصد ایک کام ہے، تو اس کام سے بچنا چاہیے۔
بہت سارے اعمال جو ہے نا، وہ دیکھا دیکھی چل رہے ہیں،
جی،
وہ ہمارے بڑے کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس طرح کیا فرمائیں گے؟ کیا
دیکھیں، اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں جوں جوں علم حاصل ہوتا رہتا ہے نا، تو کنفیوژن دور ہوتی ہے کہ اچھا اب پتہ چلا کہ ہم تو یہ کرتے تھے غلط کرتے تھے۔ تو علم دین جو نا وہ حاصل کریں، تاکہ بہت ساری جو جہالتیں ہیں، ناواقفیت ہے شرعی مسائل سے، وہ ناواقفیت دور ہوگی، اور انسان علم حاصل کرتا رہے گا، اور جو شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کا اس کو موقع ملتا رہے گا۔ تو بہت سارے کام دیکھا دیکھے انسان غلط کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کی ایک مثال ایک اور لے لیں، وضو ہی کی، کہ ہاتھ دھونے کا جب مرحلہ آتا ہے، باقاعدہ ہاتھ نل کے نیچے لے کے جاتے بھی ہیں، اور اچھی طرح پانی بہانے کے بعد پھر یہ
جی یہ کرتے ہیں،
تو یہ چلو دونوں ہاتھوں میں تین تین مرتبہ بہاتے ہیں، اب اس کی حاجت کیا ہے؟
صحیح،
جب آپ نے ہاتھ دھونے کا موقع تھا اور آپ نے اس کو اچھی طرح نل کے نیچے لے گئے، تین مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا ہے، تو اب ہاتھوں میں پانی بہانے کی اب کوئی وجہ نہیں ہے۔
صحیح،
تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب سر کا مسا کرتے ہیں، سر کا مسا کرنے کے بعد بھی یہ انگلیوں میں اب خلال کر رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
تو انگلیوں میں خلال کا موقع ہے، جب ہاتھ دھونے کا موقع آتا ہے نا اس وقت انگلیوں میں خلال کریں تاکہ انگلیوں کے ان درمیانی حصوں میں پانی پہنچے۔ اب جب آپ نے ہاتھ بھی دھو لیے، مسا کر لیا، مسا کرنے کے بعد پھر یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں،
صحیح،
تو اب اس سے کیا پانی پہنچے گا؟
صحیح،
تو یہ موقع خلال کا نہیں ہے، خلال کا موقع انگلیوں کے درمیان ہاتھ دھونے کے وقت ہے۔
ٹھیک جی، مسجد کھول۔
عشاء کی نماز میں تین وتر پڑھتے ہیں، تین وتر کی آخری رکعت میں الحمد و شریف پڑھ کر اور کوئی سورت پڑھتے ہیں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں بنا دعائے قنوت پڑھے، تو کیا ایسے میں نماز ہو جاتی ہے؟
جی، کیا
ایسے میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے اور رکوع میں چلا گیا تو اس کو واپسی نہیں آنا، یہ رکوع سے آگے اپنی نماز کو جاری رکھے اور سجدہ سہو کر لیں، سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ جانتے بوجھتے اگر کوئی دعائے قنوت نہیں پڑھتا اور یوں رکوع میں چلا جاتا ہے جانتے بوجھتے،
صحیح،
تو اب یہ اس نے واجب چھوڑا ہے جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کے جو واجب چھوڑا جاتا ہے اس میں سجدہ سہو بھی کفایت نہیں کرتا، اب اس وتر کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے،
صحیح،
اور اگر بھولے سے چھٹ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔
اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جو فطر کی تکبیر قنوت ہے، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو کیا اس کو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کانوں سے سن لیں؟
بالکل، یہ وتر کے اندر جو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، ہاتھ اس میں اٹھائے جاتے ہیں، تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے،
جی،
اور اللہ اکبر کا لفظ کہنا واجب ہے۔
ٹھیک،
تو جب یہ واجب ہے تو اس کی ادائیگی بھی اتنی آواز سے ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔ اگر منہ بند کر کے ہی اندر ہی دلی دل میں اللہ اکبر کا تصور کر لیا کہنے کا تو اس سے واجب ادا نہیں ہوگا۔
صحیح،
اور یہ واجب ادا نہ ہونے کی وجہ جو وجہ ہے وہ جانتے بوجھتے ہوگی،
صحیح،
عادت ہی اس کی چپ لگا کے نماز پڑھنے کی اگر ہوگی تو اس صورت میں واجب چھوٹے گا۔ اور امام صاحب کے پیچھے بھی، چونکہ اب اس وقت ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز الحمدللہ باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد امام صاحب وتر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ بھی رمضان المبارک میں وتر کو جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، تو اس موقع پر امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تکبیر قنوت تیسری رکعت میں قنوت کے لیے، تو وہ مقتدیوں کو بھی کہنا واجب ہے۔
صحیح،
امام صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، ہمیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
ہمیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ تکبیر قنوت ادا کریں، لیکن یہ اتنی آواز سے ادا کریں گے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے۔
حدیث شریف کے ناظرین، نماز کے حوالے سے بھی ظاہر مسائل آتے ہیں، وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے حضور کے، اب جیسے چار رکعت والی جو فرائض ہیں یا تین نماز مغرب کے تین فرض ہیں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری کی جو دو رکعتیں ہیں یا ایک رکعت ہے اس میں یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے، اگر پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایس ایم ایس آیا تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا اور کیا صورت بنے گی؟ اشرف قادری صاحب،
فرض نماز جو ہے،
جی جی،
اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کرنا فرض نہیں ہے۔
ٹھیک،
فرض نماز جیسے ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، مغرب کی ایک تیسری رکعت ایک ہی ہوتی ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس میں قراءت کرنا فرض نہیں ہے۔
صحیح،
مستحب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔
صحیح،
تو اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورت ملا لیتا ہے تو سورت کا ملانا یہ منع بھی نہیں ہے۔
صحیح،
اگر کوئی ملا لیتا ہے تو یہ ملانا بھی اس کے لیے جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے،
فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ چار رکعت والی صلاۃ التسبیح ہو یا چار رکعت سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو یا وتر کی نماز ہو،
صحیح،
تو ان تمام نمازوں میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد کسی نہ کسی بڑی سورت، چھوٹی سورت کا یا تین چھوٹی آیتوں کا یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑھنا واجب ہے.
ٹھیک جی. مزید کون؟
میرا نام محمد اخلاق اٹاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جماعت میں صف کے اندر اگر پلر آ جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
پلرز جو آ جاتے ہیں درمیان میں،
بس اوقات اس طرح صفوں کے درمیان پلر ہوتے ہیں اور اس کے درمیان نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پلر کے اس طرف بھی نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بھی نمازی کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر مسجد میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی اگر اس پلر جن صفوں کے درمیان پلر آ رہا ہے، ستون آ رہا ہے، اگر اس جگہ صف نہ بنائی جائے اور اس سے پیچھے جو باقاعدہ پوری ایک صف چلی آ رہی ہے، تو اس صف میں اگر نمازی نماز پڑھیں تو مسجد میں گنجائش موجود ہے. اگر بعد میں بھی کوئی نمازی آئیں گے تو جگہ کم نہیں پڑے گی. تو اس صورت میں جب گنجائش مسجد میں موجود ہے تو اب ستون درمیان میں جب آئیں گے تو ستون آنے کی وجہ سے نمازی ایک دوسرے سے متصل کھڑے نہیں ہوں گے.
صحیح.
دو نمازیوں کے درمیان ایک ستون کا گیپ آ جائے گا.
صحیح.
تو صفوں میں اس طرح خلا آ جانا، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں نمازیوں کو چاہیے کہ ستون والی صفوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جو باقاعدہ صف طویل موجود ہے جس میں کوئی ستون نہیں آ رہا، اس میں نماز ادا کریں. کہ اتصال صفوف صفوں میں آپس میں، ایک تو صفوں کا باہم ایک دوسرے سے قریب قریب ہونا، یہ بھی، اور دوسرا ہے کہ نمازیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مس ہونا، کندھے مس ہونا، یہ بھی واجب ہے. تو اب اس صورت میں کہ جب مسجد میں گنجائش موجود ہو تو ستون والی صفوں میں نماز نہ پڑھیں. البتہ اگر مسجد میں مسجد چھوٹی ہے اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اگر یہ ستون والی صف کو چھوڑا جائے گا تو پیچھے مقتدی کھڑے رہ جائیں گے، ان کی نماز نکل جائے گی. تو اب ایسی صورت میں جب جگہ کم ہے تو ستون والی خالی جگہوں میں بھی صف بنا کے کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے.
اچھا، رمضان شریف میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب گرمی کا موسم ہے تو مسجد کا جو اصل ہال ہوتا ہے اندر، اس میں زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو لوگ صحن میں آ جاتے ہیں. اب صحن کے اندر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات پلرز وغیرہ درمیان میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ حالانکہ مسجد کے اندر جگہ آگے کی طرف ہے، پیچھے نہیں ہے، اور نماز پیچھے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اچھا، پھر ساتھ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے اور میں مسجد میں موجود ہوں، اب وہ جو صف ہے جس کے درمیان پلرز آ رہے ہیں اس میں ابھی کافی جگہ باقی ہے نمازیوں کی، اچھا پیچھے جگہ بھی ہے مسجد کے اندر، اب میں اکیلا کیا پیچھے کھڑو کے نماز شروع کروں گا یا مجھے اسی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا؟
سب مسجد کے اندر گنجائش موجود ہے کہ اگر ہم پلر والی ستون والی صف کو چھوڑ کر پیچھے صف بنائیں گے تو اس کے پیچھے بھی صفیں اتنی ہیں کہ نمازی آ جائیں گے، دشواری نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں جو صف ستونوں کے درمیان بن چکی ہے وہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پہ ستون والی صفوں کو اختیار کیا ہے، تو آپ پیچھے کھڑے ہوں.
اچھا،
وہ پیچھے کھڑے ہو کر، چونکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو ایک صف منقطع ہو رہی ہے،
صحیح،
اتصال نمازیوں کا نہیں رہے گا، تو یہ خرابی جو تھی وہ خرابی برقرار رہے گی.
صحیح.
تو ایسی صورت میں پیچھے آ جائیں. اب اکیلا ہے تو بامر مجبوری اکیلا کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی آ کے صف بنا ہی لے گا.
صحیح. یہاں پر میں جو بالخصوص ہماری مسجد انتظامیہ ہیں، مسجد کی کمیٹیاں ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. عموماً اس میں بے توجہ ہی دیکھنے کو آتی ہے کہ مسجد میں جگہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود باقاعدہ اہتمام بھی کر دیا جاتا ہے ان صفوں کا کہ جن کے درمیان پلرز آتے ہیں، صفے بچھا دی جاتی ہیں، باقاعدہ اہتمام کر دیا جاتا ہے. ایک کاش کو ایسی صورت بن جائے کہ اعلان ہی ہو جائے کہ اس پلرز والی جو صف ہے اس میں صف نہ بنائی جائے بلکہ اس کو چھوڑ کر صف بنائی جائے، تو یوں نمازوں کے حوالے سے جو احکام ہیں اس پر عمل ہوگا اور ہماری نمازیں درست ہوں گی. جی، مزید کالز.
رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، کیا اس فرض روزے کے ساتھ نفل روزہ ہم رکھ سکتے ہیں؟
کیسے رکھیں گے نفل روزہ اس کے ساتھ یا نیت کریں گے؟
یہی صورت اس سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فرض روزے کے اندر نیت کر لیں گے کہ میں نفل روزہ بھی رکھ رہا ہوں.
صحیح.
تو فرض روزے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل کی نیت بھی شامل کر لینا، اس سے نفل کا ثواب نہیں ملے گا.
صحیح.
یہ فرض ہی روزہ ادا ہوگا اور ایک ہی روزہ ادا ہوگا.
صحیح.
یہ نہیں ہوگا کہ فرض رمضان کا بھی ادا ہو گیا اور نفل روزے کا بھی ثواب مل گیا تو یوں انہیں مطلب دو ڈبل ثواب مل جائے.
صحیح.
تو ایسا یہاں روزے کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ فرض اور نفل ان دونوں کی نیت ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. اچھا، کیا روزے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ضروری ہے؟ اور اگر کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کیا کوئی حرج واقع ہوگا؟ اور ساتھ ہی یہ کہ اسلامی بہنیں اگر حافظہ نہ ہوں تو وہ پھر تراویح کیسے پڑھیں؟
دیکھیں روزہ یہ ایک علیحدہ ایک فرض ہے،
ٹھیک ہے،
اور تراویح ایک علیحدہ سے سنت موقت عمل ہے،
ٹھیک ہے.
جس طرح ہم ظہر کے فرض نماز ادا کرتے ہیں تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد چار سنتیں پہلے وہ موقت ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ علیحدہ سے ایک موقت عمل ہے، اور فرض جو ظہر کے ہیں وہ علیحدہ سے ایک عمل ہے. اسی طرح جو ماہ رمضان میں اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو روزہ الگ سے فرض ہے. تو ہر عبادت کا اپنا اپنا ایک لحاظ ہے،
ٹھیک ہے.
تو ماہ رمضان مبارک میں یہ کہ عبادتوں کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے،
صحیح،
اس میں روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، تراویح بھی سنت موقع ہو جاتی ہے. تو تراویح اگر کوئی نہیں پڑھتا، عادت بنا لیتا ہے چھوڑنے کی اور نہیں پڑھتا، تو تراویح ترک کرنے کی عادت بنانے والا گناہگار ہوگا.
صحیح.
بائی چانس کسی وجہ سے اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس نے یہ عمل بلا عذر، اگر سنت موقع تراویح کا یہ عمل چھوڑا ہے، نہیں پڑھی، تو یہ اس نے عمل برا کیا.
صحیح.
اور رہا معاملہ خواتین کا، تو خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے کہ سنت موقع ہے، ان کو بھی 20 رکعت تراویح ادا کرنی ہے.
صحیح.
اب اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے.
صحیح.
کہ حافظ ہوگا وہی تراویح پڑھے، جو حافظ نہیں ہے وہ نہ پڑھے، یا تراویح جماعت ہی کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر جماعت کے نہیں ہوتی. تراویح بغیر جماعت کے بھی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اگر خواتین ہیں، ان کو جماعت کی ویسے اجازت نہیں ہے، تو یہ تنہا تنہا ہی پڑھیں گی، چاہے حافظہ ہو یا غیر حافظہ ہو، تو یہ تنہا تنہا اپنی 20 رکعتیں ادا کریں. اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی سورتیں کسی بھی مرد یا عورت کو یاد ہیں،
صحیح،
تو ان سورتوں کو تراویح کی نماز میں ادا کریں.
صحیح.
کہ اگر کسی کو 20 سورتیں یاد ہیں تو ترتیب وار ایک 20 سورتوں کو آرام سے بار بار پڑھنے کا موقع ملے گا، یاد رہیں گی.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کریں، یا الم ترا کیفا سے شروع کر کے والناس تک، ہر رکعت میں ایک ایک سورت اس میں سے پڑھتی رہے تو 10 رکعتوں میں یہ والناس تک پہنچ جائے گی، پھر دوبارہ الم ترا سے شروع کرے والناس تک، تو یوں 20 رکعتوں میں دو مرتبہ الم ترا کیفا سے من الجنتی والناس سورہ ناس تک یہ پڑھنے کا موقع ملے گا. تو جو صورت اپنانا چاہیں بہتر ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ تراویح میں جتنا قرآن آدمی کو یاد ہو تو اس قرآن کو تراویح میں پڑھے.
اچھا، زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب اگر آپ بتا دیں، اگرچہ کئی دفعہ ہم نے بتایا ہے سلسلے کے اندر، لیکن ظاہر نئے نئے ہمارے ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں. اب یہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ 10,200 روپے کی ایک رنگس میرے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دوسری ہے جو 7,000 روپے کی ہے، تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟
اب ان کے پاس جو بھی رنگ ہے، زیور ہے سونے کا، تو اس کی مالیت بمشکل جو ان کے ریٹ انہوں نے بتایا 17,000-18,000 روپے بن رہے ہیں.
جی.
تو 17,000-18,000 روپے کے یہ زیور ہیں، کیا اس کے علاوہ مزید پیسے ہیں، رقم ہے، نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی مالی تجارت ہے، نہیں ہے، انہوں نے کہیں پرائز بونڈ رکھے ہوئے ہوں، وہ بھی سیونگ، یا سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو اس میں پیسے ان کے موجود ہوں، تو یا کاروبار کے لیے رقم دی ہوئی ہو.
صحیح.
تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، ان سب کے کلیئر ہونے کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے.
تو اگر ان کے پاس صرف سونا ہے اور جو 17,000-18,000 روپے کی مالیت ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسے نہیں، کوئی پرائز بونڈ نہیں، کوئی مال تجارت نہیں، اور دیگر کوئی اموال نامی بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور اس وقت جو چاندی 52.5 تولہ جو آ رہی ہے، یہ 37,000-38,000 روپے کے درمیان تقریباً ان کا نصاب بن رہا ہوتا.
صحیح.
ہے کبھی یہ 37,500 کچھ روپے بنتی ہے، تو یہ اپ ڈاؤن اس کے ریٹ ہوتے رہتے. تو جو بھی ہو رہے ہیں فی الحال 37,500-38,000 روپے یہ پاکستانی اس وقت کراچی کا جو 52.5 تولہ چاندی جتنے ریٹ میں آ جاتی ہے، وہ 37,500-38,000 کے درمیان اس کا ریٹ بن رہا ہے.
صحیح. مدی چلے کے ناظرین، یہ اس کا آپ کو نصاب زکوٰۃ کا بھی بتایا، عرض کیا گیا. مزید انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے حوالے سے اور سوال شامل سلسلہ کریں گے. آئیے مزید کالز کو ہم لیتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک پانی بالٹی جو ہے وہ غیر مستعمل ہے، اگر اس میں جو ہے وہ مستعمل پانی ملا دیا جائے اور پانی جو ہے وہ بہہ جائے، تو کیا وہ پانی جو ہے نا وہ پاک کرنے والا ہو جائے گا؟
مستعمل پانی کو کس طرح قابل استعمال
مستعمل پانی، جیسے انہوں نے مثال دی کہ ایک بالٹی میں پانی مستعمل ہے، یعنی بے وضو آدمی کا بغیر دھلا ہاتھ وہ اس پانی میں چلا گیا تو وہ مستعمل ہو گیا، مستعمل ہونے سے ناپاک نہیں ہوا، وہ وضو یا غسل کے لائق نہ رہا.
صحیح.
اب اس پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں نل کھول دیں.
صحیح.
اور نل سے پانی جو اس میں آتا رہے گا، اور اس کے بعد جب بالٹی سے اوپر بہنے شروع ہو جائے گا، بالٹی بھر کے جو پانی بہنا شروع ہوا تو یہ پانی مائع جاری بن گیا، بہتا ہوا پانی. تو بہتا ہوا پانی اب جب بن گیا تو اب جو مستعمل ہونے کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ بالٹی میں جو پانی ہے نل بند کر دیں. اب جو پانی بالٹی میں رہ گیا وہ قابل استعمال ہو گیا. ایک طریقہ تو نل کھول کے، دوسرا طریقہ اگر نل کی سہولت نہیں ہے، بالٹی یا گیلن میں کسی بڑے کین میں ان کے پاس پانی موجود ہو تو اس کا پانی اس بالٹی کے پانی میں انڈیلنا شروع کر دیں. جب اس میں پانی بھرتے 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 چھلکنا شروع ہو جائے گا، بہنا شروع ہو جائے گا، تو اس کا بھی وہی حکم کہ اب یہ بھی پانی وضو غسل کے قابل استعمال ہو جائے گا.
یعنی ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو مستعمل پانی ہے اس کی جو مقدار ہے اگر اس سے زیادہ مقدار ملا دی جائے
تو یہ اس صورت میں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آدھی بالٹی سے کم مستعمل تھا تو اب اگر ہم نے اس بالٹی کو فل بھر دیا
تو یہ ہو گیا،
تو یہ چونکہ مستعمل پانی کم اور غیر مستعمل پانی زیادہ ہو گیا. پانچ کلو پانی اگر مستعمل تھا، ہم نے اس میں 5.5 کلو پانی ڈال دیا،
ٹھیک ہے،
تو غیر مستعمل پانی جب زیادہ مقدار میں مستعمل میں شامل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو مستعمل پانی پھر وہ قابل استعمال بن جاتا ہے.
سجدہ صحاف جو ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کیا جائے سجدہ صحاف؟
سجدہ صحاف واجب، اگر نماز کی حالت میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صحاف لازم ہوتا ہے. اور اس کی ادائیگی کا طریقہ فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ آپ قعدہ اخیرہ ہوگا، آخری رکعت میں جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر دو سجدے کریں گے،
ٹھیک ہے،
اور ہر سجدے میں جو سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے 3-3، 5-7 جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں وہ تسبیح پڑھی جائے گی، دو سجدے کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور پھر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیریں گے، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی.
جی مزید کولز.
جنہیں اپنی 34 سال 35 سال اس طرح نماز ادا کی کہ جو سنت موقعہ ہے اس میں جو ہے اس نے خالی پڑھا نماز، تو کیا اسے اپنی پوری نماز واپس سے دہرانی پڑے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
سوال تو بہت فکر لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو شرعی مسائل نہیں سیکھتے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں.
جی جی.
تو اب جیسے ان کا جو سوال تھا، اس سوال میں جو سنت غیر موقعہ، اس میں موقعہ بھی شامل کر لیں، تو سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے. اب یہ واجب کوئی نہیں ادا کر رہا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ واجب بھولے سے ادا نہیں کر رہا، اس کو بھول یعنی واجب کی ادائیگی بھول گیا، اس کو بھولنا نہیں کہیں گے.
صحیح.
اس کو یہی کہیں گے کہ انہوں نے یہ جو واجب ادا نہیں کیا یہ جانتے بوجھتے ادا نہیں کیا.
صحیح.
اب یہ جانتے بوجھتے ادا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ واجب ہے اب یہ نہیں ہے،
لا علمی جو لا ہے علمی.
تو لا علمی یہاں پہ پائی جا رہی ہے.
صحیح.
اس وجہ سے اس نماز کا جو سنت غیر موقعہ یا موقعہ اس طرح پڑھی ہیں کہ جن میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائی، تو وہ تمام نمازیں واجب الادہ ہیں، شرعی حکم ان کے لیے یہ ہے. اب اس کا ایک اندازہ لگا لیں کہ سنت غیر موقعہ کتنی پڑھی ہوں گی اس طرح کی، تو ممکن ہے کبھی سورتیں پڑھی ہوں گی کبھی نہیں پڑھی ہوں گی، تو ایک آئیڈیا لگا لیں اور ان نمازوں کا ارادہ وقتاً فوقتاً ٹائم نکال کے ادا کرنا شروع کر دیں.
مدی چل کے ناظرین غور فرمائیے کہ یہ تو جن کی کال تھی ان کو ایک فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے یہ کال کی اور اس حوالے سے جواب چاہا، لیکن ایک تعداد ہے ہمارے درمیان کے جو نماز کے احکام سیکھنے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے احکام سیکھنے کے حوالے سے، روزے کے احکام سیکھنے کے حوالے سے سستی کا شکار ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، سکھانے والے موجود ہیں، مدنی چینل کے سلسلوں کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے دیگر ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ الحمد للہ عز و جل سکھایا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے کہ جو ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ برسوں کی نمازیں، یعنی ایک عرصہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتے، اور یوں نماز کے اندر جو ہے وہ خرابیاں لازم آ رہی ہوتی ہیں، نماز فاسد ہو رہی ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس سلسلے کی برکت سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ کوشش کریں، وہ کتابیں جیسے نماز کے احکام کتاب ہے امیل سنت کی، آسان آپ نے زبان میں اس کو تحریر فرمایا اور عام فہم میں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کتاب کو حاصل کریں، یہ سلسلے پابندی سے دیکھیں، اور پھر جو عاشقان رسول علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے مربوط رہیں، تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بڑا غفور رحیم ہے، تو کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک
اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آدمی کو بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ بے باکی کے ساتھ گناہ کرے، اپنے اوپر فرائض واجبات چھوڑتا رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ بے باکی ہے، یہ بے باکی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ کرنے والا پسند ہے کہ جو واقعی ندامت کے ساتھ توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ہوئے کہ گناہ پہ دلیر ہو کر بے باک ہو کر آدمی توبہ کے الفاظ کہے تو دیتا، جیسے یہی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن آدمی بے باک ہوتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے، بری بات ہے، اس میں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد ہیں، لازم ہیں، جو واجبات شریعت نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، تو ہمیں ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر اس میں ہم سے کوئی کمی خامی ہو رہی ہے تو اس کی تلافی کریں، اس کو دور کریں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہمارا بہت بڑا کوئی فائدہ صرف ہماری غلط فہمی یا کام غلط ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا، تو ہم وہ بہت بڑا فائدہ یوں نہیں چھوڑ دیں، چھوڑو نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے کام کی اصلاح کرتے ہیں، جو پچھلی مسٹیک ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو دور کریں گے، سیکھیں گے کہ مجھے فائدہ کیوں نہیں مل رہا، کیا مسٹیک کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، تو پھر آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آخرت میں جو اتنا بڑا اجر و ثواب کا جو وعدہ ہے سنتوں کی ادائیگی میں، نماز کی ادائیگی میں، تو اگر ہماری اپنی غلط فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اگر ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس کا اعادہ کرنا ہے، اس کو صحیح طور پہ ادا کرنا ہے، تاکہ اس نماز کا جو پراپر ثواب تھا وہ ہمیں حاصل ہو سکے، اور جو نماز پڑھنے کی صورت میں ناقص نماز ادا کی ہے، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، تو اب ایسی نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت تھی تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، لیکن جہاں سجدہ سہو بھی کام نہ کرے تو اب اس نماز کا پھر دوبارہ سے اعادہ کیا جاتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ہم نے پیش کی ہے اور ناقص پیش کی ہے۔ تو ناقص چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت کیسے پائے گی؟ تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو نقص ہے اس نقص دور کرنا ہے، اور نقص دور اس طرح ہو جائے گا کہ اس نماز کو دوبارہ سے ہم پڑھیں گے، اس کا اعادہ کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ایک نفس پہ گرا تو گزر رہا ہے، یا سنتیں پڑھیں پھر دوبارہ پڑھوں، تو جو عمل جتنا میزان دنیا میں مشقت والا ہوگا، نفس پہ گرا ہوگا، تو اجر و ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نیت سے بھی کہ یہ نفس پہ چونکہ گرا گزر رہا ہے اور میں نفس کے خلاف کام کرتے ہوئے اس واجب کی ادائیگی کروں گا، اور آگے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے کہ اگر میں جیتے جی وہ ساری سنتیں ادا نہ کر پایا جن میں واجب چھٹنے کی وجہ سے مجھ پہ واجب الادا ہونے کا حکم تھا، نماز دوبارہ سے دہرانے کا حکم تھا، تو اب میں نے شروع کر دی ہے اور وقتاً فوقتاً پڑھ رہا ہوں، اور مرنے سے پہلے پہلے اگر ادا نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اپنا ارادہ تو بنائے۔ اب ارادہ بناتے ہی نہیں ہے، کرتے ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور واجب جو ہم پہ لازم ہے وہ ادا ہی نہیں کر رہے، تو یہ بے باکی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
مدی چاہیے کہ ناظرین، بہت پیاری بات ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی اپنے دوران کلام، کہ ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ہم پیش کر رہے ہیں، تو اگر اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا جائے کہ دنیاوی طور پر اگر کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی اہل منصب ہو، اور ہم اس کو کوئی چیز دیں، کوئی پیش کریں، تو ہمارا انداز کیا ہوگا، ہماری اس کی تیاری کیا ہوگی، اس چیز کو ہم کس انداز میں پیک کر کے کس انداز میں پیش کریں گے، اس کا کتنا اہتمام کریں گے، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی ہے۔ اب نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس میں ہمارا اہتمام کتنا ہوتا ہے، اس کی ہماری تیاری کتنی ہوتی ہے، اس پر بھی غور فرما لیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں بعض لوگ جو رات کے کپڑے ہوتے ہیں وہی پہن کے چلے آتے ہیں، اسی طرح کام کاج کرنے والا وہ مکینک ہے موٹر سائیکل ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ اسی کپڑوں میں مسجد کے اندر چلا آ رہا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، مسجد ہے، اور اسی طرح لوگ، مطلب یہ کہ یعنی ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ منہ کے اندر اگر بو ہے تو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا تاکہ نمازیوں کو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. اور آپ یہ غور فرمائیں کہ کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، بو آ رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو ایسی نماز اب یہ اب کتنی اس حالت میں کہ ہم کسی تقریب میں جائیں گے، کسی گھر میں جائیں گے، نہیں. لیکن نماز کو شاید وہ کہنا نہیں چاہیے، اتنا ہلکا لے لیتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا
بالکل. جیسے بعض مساجد میں آپ نے جیسے مثال کہی نا کہ وہ لباس، اس طرح کا کام کاج کا لباس، کام کاج کا لباس کے ساتھ ساتھ بس اوقات وہ ایک شلوار ہے اس کے اوپر شرٹ پہن لی. اب شلوار اور شرٹ
آپس میں
میچ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے،
جوڑ نہیں.
پین شرٹ کا ایک باقاعدہ جوڑ ہے، یہ پہنی جاتی ہے.
شلوار کے ساتھ
قمیض کا جوڑ ہے. اب شلوار کے ساتھ یہ ٹی شرٹ پہن گئے، اب وہ بظاہر آدمی عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے، اور شلوار کی بھی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سلوٹیں وہ عجیب سی، مطلب دیکھنے میں وہ آدمی اچھے لباس والا نہیں لگتا.
ایسی بھی دعوت میں جائے گا
نہیں؟ جائے گا، کبھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی جلدی آ جائے گا. نماز پڑھ، اس کو کہا جائے بھائی میری نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز میں وہ خوبی نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے.
پتہ چل کے ناظرین یہ باتیں اس لیے بھی عرض کی جاتی ہیں کہ ہمیں چوٹ لگے اور ہمارا ذہن بنے. سلسلہ ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.